واتقوا فتنة اور بچو فتنے سے لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جو نہ پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر وعلموا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے واتقوا اور بچو کس سے بچو فتنتن فتنے سے کون سا فتنہ یا فتنتن کامن نام کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے اب اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہے مثلا انسانوں کی طرف سے بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے مثلا بعض انسان بعض دوسرے انسانوں پر تسلط جما لیں قابض ہو جائیں مثلا ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائے یہ بھی فتنے کی ایک شکل ہو سکتی ہے یعنی آزادی غلامی میں بدل جائے دوسری قسم آفات سماوی و ارضی ہو سکتی ہیں بارشیں طوفان زلزلے مختلف قسم کے دھماکے آگ یعنی وہ بلائیں جو آسمان یا زمین سے مصیبت کی شکل میں نازل ہوں بیماریاں اسی طرح فتنے سے مراد نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں بلکہ روحانی اور اخلاقی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو برائیوں کے کثرت سے پھیل جانے کی وجہ سے ہوتی تو بچو اس فتنے سے یعنی اس برے انجام سے مراد اس سے کیا ہے یہاں فتنے سے برا انجام اس برے انجام سے بچو جس کا خمیازہ پھر تم میں سے صرف ظالم نہیں بھگتیں گے بلکہ وہ سب کو پکڑے گا مثلا اگر کسی قوم کا تسلط ہوتا ہے دوسری قوم پر تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف چند فتنہ پرداز لوگوں پر ہی اس کا اثر ہو بلکہ پوری قوم لپیٹ میں آ جاتی اسی طرح جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برے لوگوں کو جا پکڑے وہ نیک لوگوں کو بھی بیچ میں دھر لیتی اسی طرح اگر زمین سے کوئی وبا پھوٹتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پھر صرف برے لوگوں کو لگے اور نیک لوگ بچ جائیں یا اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلتی ہے یعنی فتنے سے مراد برائیوں کا عام ہونا بھی ہے تو یہ نہیں کہ وہ برائی پھر صرف چند گھرانوں تک رہے گی اور نیک لوگوں کے گھر اس سے محفوظ رہ جائیں گے نہیں وہ ان کی دہلیز تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کے اندر بھی جا پہنچے گی گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے پھر اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے واتقوا بچو کس سے فتنہ تن فتنے سے لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه جو تم میں سے صرف ظالموں تک ہی نہیں محدود رہے گا اس کی تفسیر میں جو عموماً مفسرین کا رجحان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ فتنہ اس وقت آتا ہے یا یہ عذاب اس وقت کسی قوم پر آتا ہے جب ان کے اندر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے دور کرنے والے یا برائی سے روکنے والے لوگ ختم ہو جاتے ہیں لہذا اس آیت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے جو اپنے اس فریضے سے غافل ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو ورنہ برائیوں کے عام ہونے کی شکل میں ان کا جو وبال ہے یا جو نقصان ہے اس سے تم سب متاثر ہوگے مثلا حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں جو لوگ اللہ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو حصے ہوں، اوپر اور نیچے والا، اور نیچے والا اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے پانی حاصل کرنے لگے، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی اس سے بچ نہ سکیں گے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو وہ بے حس ہو کر بیٹھ نہ رہے، بلکہ چاہیے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس برائی سے اس شخص کو روکے۔ مثلا وسائل کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اسی وقت پکڑیں گے کہ جب آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے طاقتور ہوگا۔ نمراد اس سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے وسائل، ایسا ذریعہ، ایسی طاقت ہو کہ آپ اسے روک سکیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر آپ کسی اور کو اس کی طرح متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ پھر اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا فَبِلْلِسَانِ، اپنی زبان سے، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں برا سمجھے، کیونکہ دل میں جو برا برائی کو نہیں سمجھتا اس کے دل میں کرائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب اس میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنی حیثیت دیکھنی، یعنی اپنا دماغ استعمال کرنا ہے، اپنی طاقت، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں، اور پھر حکمت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اور آپ جا کر قاتل کا ہاتھ پکڑنے لگے اور وہ ایک گولی آپ پہ بھی برسا دے، تو یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے سے قتل کا کلچر ہی ختم کیا جائے، ایسی کوششیں اور ایسی تدبیریں کی جائیں کہ جس سے قتل کا رجحان ختم ہو۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے پھر آپ علاج شروع کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے وبا کو پھیلنے سے بچانے کا، کہ آپ اس سے پہلے ہی ایسے میئر لیں کہ جس سے وہ وبا نہ پھیل سکے، جن کو احتیاطی تدابیر کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان عام طور پر سوئے رہتے ہیں، غافل رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی رہتی ہیں جنہیں جمع ہو کر ایک بڑی مصیبت بننا ہوتا ہے، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برائی سے روکا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ملک کے کچھ حصوں میں گینگ ریپ کے واقعات اور حالات پیش آئے، کیا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ اچانک ہی تھا یا یوں ہی پھوٹ پڑا کہیں سے؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، یعنی اس برائی کے منظر عام پر آنے سے پہلے بہت سے ایسے اسباب ہیں، بہت سی ایسی وجوہات ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان وجوہات کو نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ان کے سد باب کی کوشش کی۔ جب ایک ظلم ہو گیا تو اس کے بعد چیخ پکار کر کے، اخباری بیانات دے کر، یا چند پوسٹر اٹھا کے یہ سمجھا کہ ہم نے ظلم کا سد باب کر لیا یا اس کا خاتمہ کر لیا، اس طریقے سے کیا وہ سلسلہ رک گیا؟ ایک کے بعد ایک شروع ہوا، بلکہ اس کو میڈیا میں پروجیکشن دینے کی وجہ سے اور لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے، کیونکہ اسلام نے تو یہ نا کہ جب ایک برائی نظر آتی ہے تو اس کو عام مت کرو، کیونکہ جو لوگ ایسے شر پسند ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر کے مزید برائیاں کریں گے۔ تو ہمیں کسی مرض کے سامنے آنے پر ہی نہیں رونا دھونا مچانا، بلکہ بہترین علاج کیا ہے کسی بھی بیماری کا؟ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، مگر ہم پرہیز کی کوئی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ بیماری کا एक हिस्सा वो होता है जो एक सबब या कॉज बनता है, फिर उसके बाद वो बढ़ते 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 जिस्म के बाहर आ जाती है। यानी कोई भी बीमारी जो जिस्म के बाहर आपको नजर आ रही है फोड़े की शक्ल में, आपका क्या ख्याल है वो सिर्फ बाहर है, और सिर्फ बाहर का इलाज करके मरहम पट्टी ऊपर से करके आप उसको दुरुस्त कर लेंगे? नहीं, उसकी रूट्स अंदर है, उसके असबाब और वजूहात अंदर है। जब तक आप जिस्म का वो सारा जो सिस्टम है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे, मरीज की आप गजाई आदात को नहीं बदलेंगे, उसके एनवायरमेंट को नहीं बदलेंगे, उसके और बहुत सी चीजों को नहीं बदलेंगे, जिस्मानी जो कैफियत है उसमें तब्दीली नहीं करेंगे, तो वो बाहर का इलाज काफी नहीं होगा। तो बाज बीमारियां कैंसर की तरह होती है, बाज उससे भी बदतर होती है, कि जिसमें फिर यही सोचा जाता है कि उसको जिस्म से निकाल ही दिया जाए। और आपने देखा कि जब रूट्स फैल जाती है तो सारे जिस्म को भी काट के अलग अलग कर दें तो बीमारी खत्म नहीं होती। तो बत्तख हूँ जब कहा गया, सकवा का क्या मतलब होता है? बत्तख हूँ, बचो, परहेज करो। सकवा में परहेजगारी नहीं तर्जमा करते आप? तो इस परहेजगारी का मतलब क्या है? क्या करो फिर? एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो उस बड़ी बीमारी के सामने आने से पहले। यानी अगर तुम छोटी छोटी इन खराबियों का सद्देबाब नहीं करोगे तो बड़ी मुसीबत देखोगे। मसलन आप देखें कि बाज़ोकत घरों के बाहर कूड़ा करकट के ढेर पड़े होते हैं, तो हम में से कोई भी नहीं उसको बुरा कहता, लेकिन जब उसी में मच्छर पलते हैं और तो मलेरिया फैलता है और लाखों लोग मरते हैं, तो फिर हम उस वक्त दवा देने लगते हैं। तो होना क्या चाहिए? कि लोगों को ऐसी तालीम दी जाए कि वो कूड़े के ढेर वहां पर जमा ही ना करते जिससे ये सब खराबी फैली। हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत आम हो गया ना कि जब कोई जुल्म हो जाता है तो फिर हम नारे लगाने लगते हैं और फिर हम जुल्म के खिलाफ बोलने लगते हैं, और बोल के चीख पुकार करके चंद बयानात दे के फिर हम अपनी ही जिंदगी में वापस लौट जाते हैं और मुस्तकिल तौर पर इन बीमारियों का कोई हल तलाश नहीं करते। और हल तो जाहिर है कि अल्लाह की किताब में है, बल्कि उल्टा हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं जो एक परमानेंट हल तलाश कर रहे हों माशरे के अंदर से ऐसे फितनों के खात्मे के लिए। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। कुछ लोग रात का अंधेरा देखकर क्या करते हैं? सिर्फ शिकवा करते हैं कि अंधेरा क्यों है, और कुछ लोग अपने हिस्से की शमा जला जाते हैं ताकि वो अंधेरा दूर हो जाए। तो वक्त तक वो फितना तन में क्या करना है? हमें सिर्फ शिकवे नहीं करने बल्कि अंधेरे दूर करने के लिए अपने अपने हिस्से की क्षमा जलानी। कमल का फूल जौहर या गंदे तालाब में खिलता है, ये एक फूल उस गंदे तालाब में बहुत नुमाया होता है। फिर ये कमल वहां अकेला नहीं रहता, बहुत जल्द अपनी जनरेशन में इजाफा कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे गंदे तालाब को ये कमल के फूल ढांप लेते हैं और गंदगी छुप जाती है और खूबसूरती आ जाती है। मगर ये खूबसूरती सिर्फ पहले कमल से शुरू होती है, यानी एक से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते चले जाते हैं। किसी भी अच्छे काम के लिए ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बहुत सारे लोग हो जाएं तो फिर ये शुरू किया जाए। अगर किसी अच्छे काम के लिए आप अकेले भी हो तो बगैर इंतजार के शुरू कर दें। हो सकता है कि एक दिन आपकी कोशिशें सारे अंधेरे को दूर करने के लिए काफी हो जाएं। समझने की बात यहाँ ये है कि इस दुनिया में इंसान इंफरादी तौर पर कोई ऐसी जगह नहीं तामीर कर सकता कि जिसको वो माशरे के असरात से बचा सके। हम इंफरादी तौर पर किसी जंगल में नहीं रह सकते। जब तक हमें एक माशरे के अंदर रहना है तो महज अपनी जात के बारे में सोचकर खुश हो जाना कि मैं बहुत दीनदार हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत परहेजदार हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो ये नेकी काफी नहीं। अगर आप नेकी का ये तसव्वुर रखते हैं कि आपने कोई बुराई नहीं की तो ये नेक होना नहीं। इस्लाम नेकी का क्या तसव्वुर देता है? कि महज अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दाएं बाएं भी सोचो कि वो किस हाल में है। और जब तक तुम सारे माशरे के लिए नहीं सोचोगे तो तुम भी उन मुसीबतों से बच नहीं सकोगे जिसमें माशरा खराबी का शिकार होने की वजह से मुब्तला होता है। मतलब इमेजिन करें, क्या ये मुमकिन है कि हम अपना कहीं ऐसी जगह घर बना लें कि जहाँ कोई बुराई दखल अंदाज ना हो सके? नहीं मुमकिन। हमें कहाँ रहना, इस माशरे के अंदर रहना। इस माशरे के अंदर हम सिर्फ खुद नेक बन के नहीं रह सकते। इस्लाम में सिर्फ अफरादी नेकी का कोई तसव्वुर नहीं, उसमें ये एक फरीजा है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, हर शख्स निगरान है और हर शख्स से उसकी राय के बारे में सवाल किया जाने वाला है। सिर्फ अपना जिम्मेदार नहीं, अपने बच्चों का जिम्मेदार है, अपने खानदान का जिम्मेदार है, अपने हमसायों का जिम्मेदार है, अपने दाएं बाएं आगे पीछे का जिम्मेदार है। और ये जिम्मेदारी किसी एक फर्द की नहीं। ये हमारी गलतफहमी है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इमाम मस्जिद की है, ये चंद मौलवी हजरात की है, ये चंद उलमा की है, ये चंद अफराद की है। नहीं, हर शख्स अपनी अपनी सलाहियत और अपनी अपनी कैपेसिटी में देखे कि उसका क्या रोल है, वो इन बड़े फितनों के सद्देबाज के लिए कहाँ फिट आ सकता है। जैसे एक गाड़ी में सारे ही पहिए नहीं बन सकते, और आप देखते हैं कि उसमें एक एक छोटे छोटे कील की भी अपनी जगह अहमियत होती है। तो फितनों से बचाव के लिए हाँ, हम एक कील का ही काम क्यों ना दें, लेकिन अपनी जगह पर उस कील की जिम्मेदारी भी अहम है। सबको एक जैसा काम नहीं करना, लेकिन एक टीम वर्क और वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम अपनी खैर वाफियत चाहते हैं तो हमें लाजमन दूसरे की खैर वाफियत चाहिए। कोई शख्स सिर्फ अपना ख्याल रख के खैर वाफियत से रह नहीं सकता कि आप मुतमईन हो जाएं कि मेरा घर तो महफूज है, मुझे इससे क्या परवाह कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। अगर आग कहीं एक जगह लगी हुई है तो क्या दूर कि वो एक दिन चलते चलते आपकी कुटिया तक भी पहुंच जाए। इब्तिदा कहाँ से होती है? दिल की सफाई से। और महज अपने दिल की सफाई नहीं, फिर माहौल की सफाई भी चाहिए, वरना आपका दिल भी साफ न रह सकेगा। माहौल जो कुछ सोचेगा, जो बोलेगा, वो आपके कान भी सुनेंगे, वो चीजें अल्टीमेटली वापस आप पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। आपके जहन में एक नेक मोमिन इंसान का तस्वीर क्या है? जो किसी हुजरे में बैठा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, कभी उसने कोई बुरा काम नहीं किया? इस्लाम में ये तस्वीर एक अधूरा तस्वीर है। इस्लाम में नेक शख्स महज अपनी जात में नेक नहीं होता, वो खैर और भलाई को सिर्फ अपनी जात तक नहीं रखता, बल्कि कोशिश करता है कि दूसरों तक भी पहुंचे। इसके लिए मैंने हॉस्टल की बच्चियों को एक असाइनमेंट दी है छोटी सी, कि आप लोग यहाँ रहते हैं, आपके माँ बाप कुछ नहीं जानते कि आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। आप हफ्ते में कम से कम एक खत लिखें उनको, और कुरान पाक की जो अहम आयतें आपके दिल पर असर अंदाज होती हैं, उन आयतों का अगर सिर्फ आयत और तर्जुमा और अपने एहसास थोड़े से लिखकर एक या दो आयतें अगर भेज दें तो ये एक बहुत बड़ी तबलीग होगी। आपके और उनके दरमियान सोच का एक जो डेवलपमेंट आप में हो रही है वो उन तक भी पहुंचती रहेगी, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं, तो वापस जाकर आपको अकोमोडेट करना भी अपने आप को आसान होगा। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, सब आपके रिश्तेदारों को पता है कि आप लोग अब कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़कर अपने ही किताबों में लिखकर और बंद कर देते हैं। अगर आप सिर्फ इतना करें कि हफ्ते में एक दिन निकालकर, अगर अल्लाह ने आपको लिखने की सलाहियत दी तो सिर्फ, यानी कोई नसीहत है नहीं, कुछ अपनी तरफ से बड़ी बातें उसको मुखातिब करके नहीं, आप अपने ख्याल दूसरों से शेयर नहीं करते? करते हैं ना, अच्छा बुरा सब शेयर करते हैं। तो क्या कुरान इस काबिल है कि इसको भी शेयर किया जाए दूसरों के साथ? क्या वाकई आपके दिल पे कोई असर नहीं करता? हम दिल की बातें दूसरों से शेयर करते हैं ना, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, तो हम हर बात शेयर करते हैं, अच्छी बुरी। जब इसको शेयर करने का वक्त आता है, हम डर जाते हैं कि वो लोग हमें مولوی کہیں گے، معلوم نہیں کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہتے، وہ سمپل ورڈز میں اپنے احساسات دوسروں کو کنوے کریں. اب آپ دیکھیں جیسے ملیریا پھیلنے کی مثال میں نے دی تھی، تو جب ملیریا پھیلتا ہے تو کیا صرف ان لوگوں کو جا کر بخار ہوتا ہے جنہوں نے کوڑا پھینکا تھا؟ مچھر صرف انہی کو کاٹتے ہیں جنہوں نے گندگی پھیلائی تھی؟ یا ان تک بھی پہنچ جاتے ہیں جو اس میں شریک نہیں تھے؟ سب کچھ آپ پکڑتے ہیں. اگر ایک نے پھینک کر غلطی کی تو دوسرے نے نہ روک کر وہی غلطی کی، دونوں ہی برابر کے شریک ہیں، اس لیے فطرت سب کو سزا دیتی. بنی اسرائیل کے سب کی مثال بھی یاد رکھیے، یعنی جب ایک پودے کو کیڑا لگتا ہے اور آپ اس کو نہیں کاٹتے یا اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ پھیلتے پھیلتے باقی تک بھی پہنچ جاتا ہے اور نتیجے تم بہت صفائی کرنی پڑتی. اور آیت کے آخر میں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہ عذاب صرف اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں بطور سزا جب انسان اپنے اوپر خوب ظلم کر لیتے ہیں. وَذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے. مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنا مکہ کا وقت یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. کس حال میں تھے؟ مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، تم کو اڑا لیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے. فآواکم، تو اس نے پناہ دی تم کو، ٹھکانہ دیا تم کو. کہاں؟ مدینہ میں. وَأَيَّدَكُمْ، اور تائید کی تمہاری، مدد کی تمہاری. بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے. اور کیا کیا؟ وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا تم کو. مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بارے میں آپ نے تاریخ میں بہت کچھ پڑھا ہوگا کہ مکہ میں مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ہوتے تھے، کیسے کیسے ان پر مشکلات تھی. اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ سیدنا ابو ذر غفاری جو تھے وہ کس طرح اسلام لائے، اور جب وہ اسلام لائے تو حالات کیا تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو خود کو پیغمبر کہتا ہے. ایسے کہیں سے سنا. میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے آ کر بتاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس میرے پاس آیا اور کہا واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے. اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ آ گیا. یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا. میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھ رہا، یعنی حرم میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا تو میرے گھر چلو. میں ان کے ساتھ روانہ ہوا. نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کہی. صبح پھر مسجد میں آ گیا. میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا کہ جس سے میں پوچھ سکوں. دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اگر تم کسی کو بتاؤ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. تب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی ابھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں. تم وہاں سے آگے نکل جانا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت تھی. اس طرح ہم ایک مقام میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے. پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ. جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا. میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے ببانگ دہل پکاروں گا، یعنی میں تو بتا کر ان کو جاؤں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا، قریشیوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے، اٹھو اس بدین کی خبر لو. پھر انہوں نے مجھے خوب مارا. سیدنا عباس نے مجھے دیکھ کر آ لیا اور مجھ پہ جھک گئے اور کہا، خرابی تمہاری، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے. یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ دنیا کا نقصان تھا. دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو کل کہا تھا. قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اس کی خبر لو. چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی. اتنے میں سیدنا عباس آ پہنچے. وہ مجھ پہ جھک گئے اور وہی بات کہی جو کل کہی تھی تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار کس قدر مشکل کام تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے. کہ کسی کو تمہارا پتہ بھی نہ تھا کہ تم یہاں بستے ہو. مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی سے نہ تھی. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں پکڑ لیں گے. اسی لیے تو سب چھپے ہوئے تھے ادھر ادھر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خاموشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. اور ان کی بھی قسمت اچھی تھی. یوں اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے نا. پھر جب آپ اچھی نیت لے کر نکلو تو اللہ تعالیٰ خود ہی سبب پیدا کر دیتا ہے. ورنہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ملتے یا کوئی اور ان کو پوچھتا. اور اس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی شخص ایک مظلوم بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی گزر رہا ہے، اس کو پوچھتا تک نہیں. یہ کردار بھی کم لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ کسی بے سہارا کو دیکھ کر اسے جاتے ہوئے پوچھے تو صحیح تم یہاں بیٹھے کیوں. کسی کے چہرے سے پہچانے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اسلام اخلاق سے پھیلتا ہے. اور کتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی کہ اس کو لے گئے. اور پھر ایک اور باوقار رویہ، کہ یہ نہیں کہ چھوٹتے اس کو پکڑ لیا اور کہانیاں سنانی شروع کر دی اور زبردستی مسلمان بنانے کی سوچا. نہیں، کچھ نہیں اس کو کہا. انہوں نے بھی کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. ہمارے تو کوئی ہاتھ لگے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ جذبوں کو دیکھتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو موقع عطا کر دیتا ہے. راستہ دینا اس کا کام ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال دیکھتا ہے. آپ کیا چاہتے ہو، جو چاہو گے وہاں تک پہنچ جاؤ گے. آباکم، تو اس نے تم کو ٹھکانا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مدینہ والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو. اب شکر گزاری کیسی؟ اچھا، یہ آیت آپ نے سوچا کہ پچھلی آیت کے ساتھ مل کے کیوں آئی ہے؟ وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ فتنے سے بچو، یعنی برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو. خلاصہ پچھلی آیت کا یہ تھا. اب جب یہ کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کمزور بھی ہوگے تو طاقتور ہو جاؤ گے، تھوڑے ہوگے تو زیادہ ہو جاؤ گے، ٹھکانا نہیں تو ٹھکانا مل جائے گا، اللہ کی مدد مل جائے گی. تم سے سوشل بائیکاٹ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرے گا. یہ سب کچھ کس کے تو فعل ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے.